عبداللہ 2 کیسٹ نمبر 9 آنکھ فون کی گھنٹی سے ہی کھلی. دوسری جانب کوٹھی کا خان ساما تھا. اس نے مجھے بتایا کہ وہ دو مرتبہ پہلے بھی میز پر ناشتہ لگا چکا ہے, لیکن جب خلاف معمول میں اپنے وقت پر باہر نہیں نکلا تو اسے تشویش ہوئی. لہذا اس نے میری طبیعت کا پوچھنے اور ناشتہ لگانے کی اجازت طلب کرنے کے لیے فون کیا ہے. میں باہر نکلا تو شہر یار پہلے ہی سے باہر کھلتی ہوئی کھڑکیوں کے قریب نہ جانے خلا میں کیا گھور رہا تھا. میرا قدموں کی آہٹ سن کر وہ میری جانب پلٹا. تم نے ٹھیک کہا تھا عبداللہ, سچ ہمیشہ ہمارے آس پاس موجود ہوتا ہے, ہم خود ہی نہ جانے کہاں بھٹکتے رہتے ہیں. میرا سچ بھی میرے سامنے آ گیا ہے. مجھ سے شروع میں بات کرنے والی شانی نہیں تھی. میں جن سنہرے خوابوں اور کومل جذبوں کے دھارے میں بہہ رہا تھا انہیں الفاظ کی صورت دینے والی خوابگر کوئی اور نہیں دھانی ہی تھی. لفظ روٹ جاتے ہیں. ہماری زندگی میں پیش آنے والے بعض حقائق ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا مکمل ادراک ہونے کے باوجود ہم ان کے پیش آنے پر کچھ اس جھٹکے سے چونکتے ہیں جیسے وہ حقیقت نہیں کوئی انہونی ہو. ٹھیک اس وقت میرا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا, حالانکہ میرے ذہن کے کسی گوشے میں یہ بات گزشتہ شام ہی سے گردش کر رہی تھی کہ شانی کی اس پہلو تہی اور خاموشی کے پیچھے کوئی ایسی ہی کہانی ہوگی. لیکن شہریار کی زبانی یہ بات سن کر چند لمحے کے لیے میں گم سا رہ گیا. شہریار کی آنکھیں بتا رہی تھیں کہ وہ ساری رات سو نہیں پایا. میں تیزی سے اس کی جانب بڑھا. تو کیا تم نے براہ راست شانی سے سوال کر ڈالا؟ نہیں, اس کی نوبت ہی نہیں آئی. کل رات میری کہانی کا پلاٹ سن کر شاید شانی کو بھی اس حقیقت کا احساس ہو گیا تھا کہ میں رویوں کے اس فرق کو پہچان گیا ہوں. وہ بہت شرمندہ تھی کہ یہ بات بتانے میں اسے اتنی دیر لگی, حالانکہ اس کی اپنی نیت بھی یہی تھی کہ وہ کسی مناسب موقع پر یہ راز کھول دے گی کہ شہریار کو شروع میں فون کرنے والی شانی نہیں دھانی تھی. اور پھر جب شہریار کی پسند ان دونوں بہنوں پر کھلی تو شانی نے از خود فون پر دھانی کی جگہ لے لی, کیونکہ دھانی کے بقول اس کے شہریار کے لیے صرف بطور ایک اچھے لکھاری پسندیدگی کے جذبات تھے, جبکہ شانی پہلی نظر ہی میں شہریار کی شخصیت سے متاثر ہو چکی تھی. لیکن وہ دونوں ہی شاید یہ نہ جان پائیں کہ شہریار لفظوں کا اسیر ہے. اس کی رگوں میں لفظ زندگی بن کر دوڑتے ہیں, اور اس کی سانسوں میں خون نہیں لفظ رواں ہیں. اس کے دل کو فتح کرنے والی وہ پہلی آواز جس نے حسین لفظوں میں خیال کی سنہری وادیوں تک کا سفر شہریار کی انگلی پکڑ کر طے کیا تھا, وہ صرف چند میٹھے بول نہیں تھے, وہ ایک فریکوینسی تھی جس نے ان دونوں کو جوڑ کر ایک ایسے نقطے پر پہنچا دیا جہاں سے ان کا وہ سفر شروع ہوتا تھا جس کے راستے اور منزلیں سب ایک تھے. لیکن دھانی کے جانے کے بعد شانی وہ فریکوینسی برقرار نہیں رکھ سکی. وہ دو انسان جن کے درمیان محبت کے تار جڑتے ہیں ان کے جذبوں کی لہریں ہوا کے دوش پر ضرور کسی ایک اور خاص مقام پر ملتی ہوں گی, جیسے ریڈیو کی شارٹ ویو میڈیم لہر کی فریکوینسی نہیں پکڑ سکتی, اور اسی طرح لانگ ویو شارٹ ویو کی لہروں پر جڑے اسٹیشن پکڑ نہیں پاتی. حالانکہ یہ تینوں لہریں اسی فضا میں ہم وقت موجود رہتی ہیں, لیکن ان کے دائرہ کار مختلف ہیں. محبت کے جگنو بھی ہر لمحہ ہوا میں تیرتے اور جگمگاتے رہتے ہیں, لیکن کس جگنو کی چمک کس اندھیرے میں دل کا مقدر بن کر اس انسان کی زندگی میں اجالے بھر دے گی, اس کا فیصلہ وہ فریکوینسی کرتی ہے جس کے ملے بنا دنیا کا ہر ملن ادھورا رہ جاتا ہے. ہاں, البتہ شاید محبت کے یہ جگنو فضا میں تیرتے ہوئے اپنی جگہ بعض مرتبہ بدل بھی لیتے ہیں, ایک لہر کی تہہ سے نکل کر سفر کرتے ہوئے دوسری لہر میں بھی جا ملتے ہیں. تبھی ہمیں بعض اوقات ایسے انسانوں سے بھی محبت ہو جاتی ہے جو بظاہر پہلے ہمارے لیے بہت عام ہوتے ہیں اور ہمارے آس پاس ہی برسوں سے موجود ہوتے ہیں, جی رہے ہوتے ہیں. مجھے ایک اور عجیب سی حقیقت کا ادراک بھی ہوا. ہمارا معاشرہ جہاں شادی کا بندھن ہی ملن کا باعث ہوتا ہے, جہاں اب بھی 90% رشتے بزرگوں کی مرضی اور دو خاندانوں کے جوڑ کا سبب ہوتے ہیں, ایسی طے شدہ شادیوں میں جہاں دو ہم سفر زندگی میں پہلی مرتبہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہی کسی بندھن میں بندھ جانے کے بعد ہیں, وہاں محبت کے جگنوؤں کا سفر تیز تر ہو جاتا ہے. شاید دعاؤں کا ایندھن اس رفتار کو مہمیز دیتا ہے. لیکن شہریار کا ستا ہوا چہرہ اور اس کی سرخ آنکھیں بتا رہی تھیں کہ اس کے جذبوں کے جگنو اب بھی وہیں اسی لہر میں منجمد تھے جہاں کبھی پہلی رات دھانی سے ان کے تار جڑے تھے. میں نے غور سے شہریار کی آنکھوں میں بجھتے ہوئے چراغوں کو دیکھا. پھر تم نے شانی سے کیا کہا؟ میں پھٹ پڑا کہ دو بہنوں نے میری زندگی کے ساتھ اتنا بڑا مذاق کیوں کیا؟ آخر میں نے ان کا کیا بگاڑا تھا؟ وہ رو پڑی اور مجھ سے معافی ہی مانگتی رہی کہ اس کا مقصد مجھے دھوکہ دینا کبھی نہیں تھا. اسے خود بھی گزشتہ رات ہوٹل میں کھانے کے دوران یہ احساس ہوا کہ میں دھانی کے خیالات اور باتوں سے پہلے متاثر ہوا تھا اور شانی کے حسن سے بعد میں, جبکہ وہ اب تک یہی سمجھتی آ رہی تھی کہ میں پہلے ہی دن اس سے متاثر ہو گیا تھا. مجھے شہریار کی بات سن کر نہ جانے کیوں بہت دکھ ہوا. تمہیں اسے ڈانٹنا نہیں چاہیے تھا, اس کا اندر بہت نازک ہے. تمہارے دیے ہوئے لفظوں کے گھاؤ بھرتے بھرتے بھر بھی گئے تو ان کے داغ سدا جگمگاتے رہیں گے. شہریار الجھا ہوا تھا. میں بہت دباؤ میں تھا, خود پر قابو نہیں رکھ سکا اور بہت کچھ بول گیا. دباؤ ہی میں تو خود پر قابو رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. جانتے ہو اصل فاتح کون ہوتا ہے؟ وہ جو شدید دباؤ میں بھی متانت کا دامن تھامے رکھے. انسان کی پہچان اس کے غصے کے دوران ہی ہوتی ہے. عام حالات میں تو سبھی میٹھے ہوتے ہیں. ہمارے اندر کے زہر کو پرکھنے کا پیمانہ یہ دباؤ اور تیش ہی تو ہے, اور انہی چند لمحوں میں کچھ بت ایسے ٹوٹتے ہیں کہ پھر کبھی جڑ نہیں پاتے. اپنا بت سنبھالو شہریار. وہ چڑ سا گیا. تو تم کیا چاہتے ہو, میں ابھی جا کر اس سے معافی مانگ لوں؟ نہیں, یہ دوسری غلطی ہوگی تمہاری. تم پہلے ہی وقتی اشتعال میں آ کر پہلی غلطی کر چکے ہو. زندگی میں بعض غلط فہمیاں ایسی ہوتی ہیں جو مناسب وقت کا تقاضا کرتی ہیں, لہذا اس لمحے آپ کے دل و دماغ پر اپنی بھڑاس نکالنے کا جنون طاری ہوتا ہے اور بظاہر آپ کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ گنتی برابر کرنے کا یہ موقع اگر آپ کے ہاتھ سے نکل گیا تو شاید ہمیشہ کے لیے دیر ہو جائے گی. اور ہمارا جوابی حملہ خطا ہو جانے کے بعد انہی انکہے لفظوں کی صورت میں کانٹا بن کر خود ہمارے ہی دل میں چپتا رہے گا. لہذا ہم اپنے دل کے ببول اپنی زبان سے زہر میں بجھے تیر بنا کر دوسروں کے دل میں پیوست کر دیتے ہیں, اور ایسا کرنے سے وقتی طور پر ہمیں کچھ سکون بھی ضرور مل جاتا ہے. لیکن کبھی تم نے سوچا ہے کہ ہم اس سارے عمل میں حاصل کیا کرتے ہیں؟ صرف ایک خلش, کبھی نہ مٹنے والی کسک, اور بدقسمتی سے غلط ثابت ہو جانے کی صورت میں عمر بھر کے پچھتاوے, کیونکہ دل کے شیشے میں آیا بال پھر کبھی نہیں نکلتا. اسے نکالنے کے لیے وہ شیشہ چکنا چور کرنا پڑتا ہے, یا پھر عمر بھر اسی بال کے ساتھ گزارا کرنا پڑتا ہے. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ لفظ کبھی واپس نہیں پلٹتے, اور ہم کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کھو دیتے ہیں جو پھر کبھی نہیں ملتا. اس لیے رویوں میں ہر درجہ احتیاط ہی زندگی کے ہر بندھن کی کامیابی کی ضمانت ہے. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ لفظ کبھی واپس نہیں پلٹتے, اور ہم کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کھو دیتے ہیں جو پھر کبھی نہیں ملتا. اس لیے رویوں میں ہر درجہ احتیاط ہی زندگی کے ہر بندھن کی کامیابی کی ضمانت ہے. شہریار خاموشی سے میری بات سنتا رہا. تم ٹھیک کہتے ہو. ہمارے پاس کسی اجنبی کے ساتھ کوئی بھی دوسرا رشتہ نہ ہونے کے باوجود بردباری, احترام اور اس کی اور اپنی عزت کا رشتہ تو ہر حال میں قائم رہتا ہے, اور دوستی, محبت یا خون کے کسی رشتے کی صورت میں تو یہ ذمہ داری دگنی ہو جاتی ہے. میں رات کو اپنی ذمہ داری نبھا نہیں پایا. میں اب تک اپنی ہر کہانی اور فسانے کو ایک خوبصورت موڑ پر ختم کرنے کا عادی رہا ہوں, لیکن خود میری اپنی کہانی کا اتنا بدصورت انجام ہوگا یہ میں نے کبھی سوچا تک نہ تھا. تو پھر اب تم نے کیا سوچا ہے؟ کہانی ختم کرنے کا ایک اصول یہ بھی ہوتا ہے کہ لکھاری کو ہر کردار کے ساتھ انصاف کرنے کے بعد اسے انجام تک پہنچانا ہوتا ہے. شہریار نے لمبی سی آہ بھری. لیکن میری کہانی کا انجام کچھ مختلف ہے. میں نے واپس جانے کا فیصلہ کر لیا ہے. اس افسانے کے ہر کردار کو اپنا انجام خود طے کرنا ہوگا۔ ہماری باتوں کے دوران ناشتہ بالکل ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ مستعد نوکر تھوڑی دیر بعد چائے گرم کر کے میز پر سجاتے رہے تھے۔ میں دو گھونٹ بھر کے اسپتال کے لیے نکل پڑا۔ سلطان بابا کی حالت آج خلاف معمول کچھ بہتر نظر آ رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر بولے، آج اپنی کنڈی کہاں اٹکا آئے ہو میاں؟ کبھی اس ذہن کو دو گھڑی آرام بھی کر لینے دیا کرو۔ میں مسکرا کر بات ڈال گیا۔ جانے وہ اتنی آسانی سے چہرے کی سلیٹ کیسے پڑھ لیتے تھے، یا پھر میری جبین کی شکنیں ہی کچھ ایسی تھیں کہ میرے اندر برستی ہر بارش لفظوں کی صورت قطروں کی طرح ٹپکتی اور پھسلتی رہتی تھی۔ چہرہ آئینہ ہوتا ہے اور آئینے بوندوں کا بوجھ زیادہ دیر سہار نہیں پاتے، انہیں بہنے کے لیے راستہ دینا ہی پڑتا ہے کہ بہاؤ کا واسطہ ہمیشہ سے شفافیت سے ہے۔ سلطان بابا کو اب اسپتال سے خارج ہونے کی فکر ستا رہی تھی۔ میں نے وجہ پوچھی تو کہنے لگے، یہاں سے بہت دور ملک کے مغربی ساحل پر کوئی درگاہ ہے جہاں پہنچنا ضروری ہے۔ میں چونک سا گیا۔ ساحل اور درگاہ کا نام سن کر مجھے اچانک ہی اپنا شہر اور زہرا سے ساحل پر ہوئی پہلی ملاقات یاد آ گئی۔ میرا شہر مشرقی ساحل پر تھا اور سلطان بابا مغربی ساحل کی جانب بسے ہوئے شہر کی طرف کوچ کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ انہی لہروں کے دوسرے پار وہ بھی تو رہتی تھی۔ اس سمندر کے دو کناروں کی لہریں بھی تو آخر کبھی نہ کبھی ایک دوسرے سے مل جاتی ہوں گی۔ جانے ہمارے مقدر کی لہریں کب آپس میں جڑ پائیں گی۔ میں نہ جانے کن خیالات میں کھویا ہوا تھا کہ مجھے سلطان بابا کی آنکھ لگنے کی خبر بھی نہ ہو سکی۔ سپہر کو شیخ صاحب کا ڈرائیور مجھے لینے آیا تو میں چاہتے ہوئے بھی اسے واپس نہیں بھیج پایا۔ یہ سلاخیں اور قید خانے ہمیں کیا قید کر پاتے ہوں گے؟ اصل قید تو مروت اور وزاداری کی ہوتی ہے۔ میں گھر پہنچا تو ہلکی بوندا باندی شروع ہو چکی تھی اور شاید موسم کے انہی تیوروں کے باعث آج بڑے والے شیشے کے کمرے میں چائے کا اہتمام کیا گیا تھا۔ شہریار سمیت شیخ صاحب کا سارا خاندان موجود تھا۔ برستے موسم کی مناسبت سے ہلکے پھلکے پکوان میز پر سجائے جا رہے تھے۔ ہمارے اندر موجود ذائقوں کا تعلق باہر کے موسموں سے کیسے جڑ جاتا ہے، یہ میں کبھی سمجھ نہیں پایا۔ دونوں بہنوں اور شہریار کے رویے میں تناؤ ان کے بے حد چھپانے کے باوجود محسوس کیا جا سکتا تھا۔ شیخ صاحب نے بھی غور سے ان تینوں کی طرف دیکھا۔ کیوں بھائی، کوئی سر جنگ چل رہی ہے کیا؟ تم تینوں ہی آج بے حد خاموش ہو۔ وہ تینوں ہی کچھ گڑبڑا سے گئے۔ شہریار جلدی سے بولا، ایسی تو کوئی بات نہیں، بس کبھی کبھی موسم کچھ بولنے کی اجازت ہی نہیں دیتا، لفظ خود بوندے بن کے بہ جاتے ہیں۔ شیخ صاحب کی زبان سے بے ساختہ داد نکلی، بھائی واہ، کیا بات کہی ہے، خاموشی کا حق ادا کر دیا۔ کبھی ہم بھی ان برستی بوندوں کے لیے کچھ ایسے ہی خیالات رکھتے تھے۔ عبداللہ میاں، کچھ تم ہی کہو، ان تینوں نے تو بارش سے شرط باندھ رکھی ہے۔ دھانی نے چونک کر باپ کو دیکھا۔ شیخ صاحب تناؤ محسوس کرنے کے باوجود بھی بڑی خوبصورتی سے بات ٹال گئے تھے۔ میں نے بات جوڑی، مجھے ایسا لگتا ہے کہ کچھ موسم ایسے ہوتے ہیں جو ہم سے تمام گلے شکوے بھلا کر بس اس موسم میں ڈوب جانے کا تقاضا کرتے ہیں۔ تو موسم تو ایک نعمت کی طرح ہوتا ہے، کفران نعمت ہو تو موسم ہم سے روٹ جاتے ہیں اور پھر بہت دنوں تک وہ ہمارے کمرے کی کھڑکی پر دستک نہیں دیتے، بس دبے پاؤں خاموشی سے باہر ہی سے گزر جاتے ہیں۔ اب چونکنے کی باری شاہانہ کی تھی، جبکہ میرا مخاطب شہریار تھا، جس نے ہلکے سے نظر اٹھا کر میری جانب دیکھا اور پھر چائے کی پیالی سے اٹھتی بھاپ کے عقب میں گم ہو گیا۔ باہر گرتی بوندوں نے اب باقاعدہ جل تھل کی شکل اختیار کر لی تھی۔ باہر باغیچے میں ایک کھلی جگہ پر پانی کا جوہر سا بنتا دیکھ کر میرا بہت شدت سے جی چاہا کہ میں کاغذ کی ایک چھوٹی سی کشتی بنا کر اس پانی میں چھوڑاؤں اور پھر اپنے بچپن کی طرح ہاتھ کی چھتری بنا کر گھنٹوں خود بھیگ کر اس کشتی کو بھیگنے سے بچاتا رہوں، حتیٰ کہ شام ڈھل جائے اور سرمئی بادلوں کے چمپئی اندھیرے میں مما کہیں سے مجھے ڈھونڈتے ہوئے وہاں آ نکلیں اور پھر میں ان کی انگلی تھامے ہوئے گھر کی جانب جاتے ہوئے بھی مڑ مڑ کر اپنا سفینہ ڈوبتے دیکھ کر آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو ٹپکاتا رہوں۔ اتنے برس گزر جانے کے بعد بھی میں آج تک یہ سمجھ نہیں پایا تھا کہ کاغذی سفینوں کو تو ڈوب ہی جانا ہوتا ہے، پھر چاہے وہ سفینہ کسی نازک رشتے کا ہی کیوں نہ ہو، جیسے اس وقت شانی اور شہریار کے رشتے کی کشتی ڈوب رہی تھی۔ हम किसी के कितने भी करीब क्यों न चले जाएं, किसी को कितना ही अपना क्यों न मान लें, अगर वो रिश्ता कागजी हो तो सफीने डूब ही जाते हैं, लफ्ज रूठ जाते हैं। एक लम्हा पहले ही इंसान जिस पर हमारा कामिल यकीन, मान और भरम होता है कि बस वही तो है जो हमें इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जानता और समझता है, अगले लम्हे ही हमारे लिए दुनिया का सबसे अनजान शख्स बन जाता है। मैं आज तक ये मुहिमा हल नहीं कर पाया था कि बेइंतहा अपनाइयत का वो भरम झूठा होता है या फिर अचानक ही बीच में दर आने वाली इस बेगानगी और अजनबियत का ये एहसास सच्चा। हम पल भर ही में इतने अपने और फिर एकदम अचानक इतने बेगाने कैसे हो जाते हैं। चाय खत्म करके मैं अस्पताल वापस जाने के लिए उठा तो शेख साहब भी सुल्तान बाबा को देखने मेरे साथ चल पड़े। सुल्तान बाबा हमें साथ आता देखकर मुस्कुराए। लगता है मेरे जोगी का दिल आपके यहां लग गया है। शेख साहब भी हंस पड़े। पता नहीं, लेकिन अब्दुल्ला को देखकर तो खुद हमारा भी जोग लेने को जी चाहता है। वो दोनों जमाने भर की बातें करते रहे और मैं कमरे की खिड़की के करीब बड़ी कुर्सी पर बैठकर बाहर बरसती बूंदों का खेल देखता रहा। बारिश में सभी मंजर यकसा हो जाते हैं। रिमझिम गिरती वो फुहार बाहर के साथ साथ हमारे अंदर से भी बहुत कुछ धो डालती है। घर वापस पहुंचने पर मुझे शहरयार एनेक्सी में दिखाई नहीं दिया। नौकर ने बताया कि हमारे जाने के कुछ देर बाद वो भी दूसरी गाड़ी लेकर कहीं निकल गया था। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। नौकर ने खाने का पूछा तो मैंने इनकार कर दिया। इशा के बाद भी मैं बहुत देर तक शहरयार का इंतजार करता रहा, पर वो न जाने कहां रह गया था। उन्हीं सोचों में गुम मैं बाहर लान में जलती सफेद गोल बत्तियों पर जुगनुओं की यलगार जैसी बारिश की बूंदें गिरती देख रहा था कि अचानक फोन की घंटी ने मुझे झंझोड़ कर रख दिया। जरूर ये फोन शहरयार के लिए होगा, लेकिन वो तो अभी वापस ही नहीं पलटा। घंटी बहुत देर तक बजकर चंद लम्हे के लिए चुप हो गई और फिर कुछ देर बाद ही फिर से लगातार बजने लगी। मैंने शशोपंच के आलम में फोन उठा ही लिया। दूसरी जानिब उन दोनों में से कोई एक बोली, हेलो जी, मैं अब्दुल्ला बोल रहा हूं, शहरयार अभी घर वापस नहीं लौटा। दूसरी जानिब कुछ लम्हे खामोशी छाई रही। फिर वो बोली, मैं धानी बोल रही हूं, मुझे दरअसल आप ही से बात करनी है। मैंने अपनी हैरत को जाहिर होने से रोका। जी फरमाइए। वो कुछ देर तक अपने लफ्ज जोड़ती रही। गालिबन शहरयार ने आपको पूरी तफसील से आगाह कर दिया होगा, मुझे इसी सिलसिले में आपकी कुछ मदद चाहिए। मैं हाजिर हूं, अगर किसी भी मदद के काबिल हूं। शुक्रिया। शानी ने मुझे बताया था कि आप कुछ ही दिनों में शहरयार के बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं। आप उन्हें समझाते क्यों नहीं कि हमारी शुरू में की गई नादानी को बस एक शरारत समझकर माफ कर दें। हम दोनों में से किसी का भी मकसद उन्हें धोखा देना नहीं था। शानी कल रात से बेहद परेशान है और यकीन जानिए इस सारे मामले में अगर कोई कसूरवार है तो वो मैं हूं, लेकिन सजा शहाना को मिल रही है। मुझसे मजीद उसके आंसू नहीं देखे जाते। आप शहरयार से कहें ना कि अगर सजा देना इतना ही जरूरी है तो मैं हाजिर हूं। वो चाहें तो सारी उम्र मुझसे कोई राब्ता भी ना रखें, लेकिन शानी को माफ कर दें, वो बहुत मासूम है। मुझे लगा कि धानी बोलते बोलते कुछ भरास ही गई है। मैंने उसे तसल्ली दी, आप मुतमिन रहें, मैं जरूर उसे समझाने की कोशिश करूंगा। हालांकि बात कुछ नाजुक जज्बों की है। आपने शहरयार से खुद बात की है? जी, कल रात जब वो शानी को डांट रहे थे मैंने भी उनसे बात करने की कोशिश की थी, और आज शाम भी चाय के बाद मैंने उन्हें फोन किया, लेकिन शायद वो मेरी कोई बात सुनना ही नहीं चाहते। वो मेरी इस खता को शरारत मानने पर तैयार ही नहीं। मैं बेसख्ता कह गया, क्या वो सिर्फ एक शरारत ही थी? दूसरी जानिब गहरी खामोशी छा गई। मुझे तासुफ हुआ, लेकिन तीर कमान से छूट चुका था और इस अंधे तीर की सबसे बड़ी खता यही होती है कि इसका निशाना नामालूम रहता है। फिर भी मैंने तलाफी की कोशिश की। माफ कीजिएगा, बाज़ मफ़हूम बात से पहले और बहुत से नामुनासिब अंदाज में मुखातिब तक पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ से इस्तराबी कैफियत और उलझी हुई सांसों पर काबू पाने की आहट महसूस हुई। फिर धानी ने खुद को संभाला। खुदा करे आप जिस नतीजे पर पहुंचे हैं शहरयार वहां कभी ना पहुंचे। सच यही है कि बात शरारत ही से शुरू हुई थी। میری بہن مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے، اور وہ شہریار کی پسند بھی ہے۔ اس حقیقت کے بعد باقی تمام باتیں بے معنی ہو جاتی ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کے پاس دلیل کی وہ طاقت ہے جو شہریار کی تمام الجھنیں مٹا سکتی ہے۔ مجھے آپ کی جانب سے کسی پیش رفت کا انتظار رہے گا۔ بات ختم کر کے دھانی نے فون رکھ دیا۔ گویا میرے ذہن کے کسی گوشے میں پلنے والا خیال صرف میرا وہم ہی نہیں تھا۔ شہانہ سے بہت پہلے دھانی شہریار کو اپنے من مندر میں بٹھا چکی تھی، شاید اسی وقت جب شہریار کو اس نے گیٹ پر خوش آمدید کہا ہوگا۔ لیکن شہریار نے جب اس کی آواز کو شانی کی آواز کے طور پر شناخت کیا تو دھانی اپنے اندر چھناکے سے ٹوٹ کے کرچی کرچی ہونے والے جذبے کی آخری چیخ کو بھی کچھ اس خوبصورتی سے چھپا گئی کہ اس کی ہم نفس، اس کی واحد رازدار بہن جو خود دھانی کا آئینہ تھی، اسے بھی اس طوفان کے آنے اور پھر خاموشی سے گزر جانے کی خبر تک نہیں ہوئی۔ ایک بار پھر روپ کا ڈاکہ پڑ گیا۔ یہ منموہنی صورتوں والے ہی تو سب سے زیادہ بڑے ڈاکو ہوتے ہیں، لیکن حیرت ہے دنیا کی کسی بھی تعزیرات میں اس ڈاکے کی کوئی سزا مقرر نہیں۔ زیادہ نہ صحیح، پر کم از کم ان روپ والوں اور بے روپوں کے لیے علیحدہ علیحدہ جزیرے ہی مقرر کر دینا چاہیے تھا تاکہ کبھی کسی بے روپ کا راستہ نہ کٹتا۔ انہی سوچوں میں ساری رات کٹ گئی۔ شہریار واپس نہیں لوٹا۔ صبح ناشتے کی میز پر میں نے نوکر سے پوچھا تو پتا چلا کہ وہ پہلے ہی کہہ گیا تھا کہ اگر رات کو اسے زیادہ دیر ہو گئی تو وہ اسی دوست کے یہاں ٹھہر جائے گا جہاں وہ جا رہا تھا۔ میں شہریار کی آمد سے مایوس ہو کر اسپتال کے لیے نکلنے کا سوچ کر ابھی انیکسی کا باغیچہ پار کر رہا تھا کہ سامنے سے آتی دھانی کو دیکھ کر میرے قدم جم سے گئے۔ وہ اس وقت برسوں کی بیمار لگ رہی تھی۔ قریب آنے پر میں نے اسے سلام کیا اور جواب دینے کے بعد وہ اچانک ہی اس الجھن کا شکار ہو گئی جو کسی بھی فیصلے کے آخری لمحات میں کچھ پل کے لیے ہمارے قدم ڈگمگا سے دیتی ہے۔ آخر میں نے بات شروع کی۔ شہریار رات کو واپس نہیں لوٹا، لیکن آپ مطمئن رہیں میں ملتے ہی ضرور اس سے بات کروں گا۔ جی میں جانتی ہوں، دراصل میں کچھ اور کہنا چاہ رہی تھی۔ دراصل وہ اپنے لفظوں سے زیادہ وہ خود الجھی ہوئی لگ رہی تھی۔ اس کی پلکیں جھک گئیں۔ کیا شہریار نے آپ سے کوئی بات کی تھی؟ میرا مطلب ہے کیا وہ مجھ سے بہت زیادہ ناراض ہیں؟ میں ناراضی سے زیادہ اسے ایک بے نام الجھن کہوں گا۔ شہریار ان لوگوں میں سے ہے جن کے دل کی کنجی لفظ ہوتے ہیں، ان کے من کے دروازے الفاظ کی چاہتوں سے کھلتے ہیں۔ آپ نے وہ سارے دروازے کھول ڈالے، لیکن کسی اور کو اس کے من میں دھکیل کر خود دل کے دروازے سے ہی واپس پلٹ گئیں۔ شہریار اس وقت دستک دینے والے اور اندر آنے والے مہمان کے فرق کی الجھن کا شکار ہے۔ اسے کچھ وقت دیں، وہ اس کشمکش سے ضرور باہر نکل آئے گا۔ دھانی کی جھکی پلکیں میری بات سن کر بہت دیر تک اٹھ نہیں پائیں۔ پھر جب وہ بولی تو مجھے یوں لگا کہ ساری کائنات اس کے اندر کے درد میں ڈوب ہی تو جائے گی۔ کوئی بھی مہمان دروازے پر دستک دے کر خود واپس پلٹنا نہیں چاہتا، پھر یہ دستک تو زندگی میں شاید پہلی اور آخری بار ہی دی جاتی ہے۔ لیکن اگر اندر سے میزبان کون پوچھنے کی بجائے کسی اور مہمان کا نام لے کر با آواز بلند صرف اسی کو خوش آمدید کہے تو کسی بھی وزادار مہمان کو پلٹ ہی جانا چاہیے۔ میں نے چونک کر اپنے سامنے سر جھکائے دھان پانسی سانولی سلونی کو دیکھا۔ سچ ہے ظرف کسی روپ کا محتاج نہیں ہوتا۔ میں نے اسے مزید کھوجا۔ اندر بلانے والے میزبان کو اپنی پہچان بھی تو کروائی جا سکتی تھی۔ کبھی کبھی اچانک نئے آ جانے والے مہمان بھی تو اسی تحیر اور خوشی کے ساتھ لبیک کہے جاتے ہیں۔ اس نے اپنی بھیگی نظر اٹھائی۔ درد، شکوا، قسمت سے گلا اور اپنی بے بسی کا افسوس، کیا کچھ نہیں تھا اس کی ایک نظر میں۔ نہیں، کم از کم میرے معاملے میں یہ انہونی ناممکن تھی۔ میں بچپن ہی سے ان سب چیزوں کی عادی ہو چکی ہوں۔ آپ نے ٹھیک کہا کہ شہریار کے من کے کنجی لفظ ہیں، لیکن ان کے دل کا راستہ بھی ان کی نظر سے ہو کر ہی گزرتا ہے۔ تبھی میرے لفظوں کی دستک کے باوجود انہیں باہر وہی نظر آیا جسے ان کی نظر نے سراہا تھا۔ رنگ، روپ اور حسن کی طاقت سے کسے انکار ہے؟ اور یقین جانے شانی کے لیے ایک ایسی دستک تو کیا میری ہزار زندگیاں بھی قربان ہو جائیں تو یہ میرے لیے کسی اعزاز سے کم نہیں، کیونکہ ایسی بہن نصیب والوں کو ہی ملتی ہے۔ वो बहुत नाजुक है, बहुत मासूम है, और चाहे अनजाने ही में सही, पर अब वही शहरयार के दिल की मकीन है और यही उसकी खुशी है। और मैं अपनी बहन की खुशी के लिए अपनी आखिरी सांस भी गिरवी रख सकती हूं। मैंने गौर से उसे अपने लरसते वजूद को संभालने की कोशिश करते हुए देखा। यकीनन शाहाना भी आपसे इतनी मोहब्बत करती होंगी, क्योंकि मैंने आप दोनों को यक जान दो कालब पाया है। फिर आपको नहीं लगता कि आपने अपनी पहली दस्तक उनसे छुपाकर कोई बेईमानी की है? नहीं, मैंने ही उसे यह समझाया था कि अगर शहरयार का दिल उसकी जानिब माइल है तो शानी को भी अपने दिल से राय लेनी चाहिए। उसका दिल अगर शहरयार को महरम मानता है तो फिर उसे भी कदम बढ़ाने में देर नहीं करनी चाहिए, और शहाना ने यही किया, क्योंकि वो खुद कहीं अंदर से शहरयार को अपना मान चुकी थी। धानी के कांपते वजूद की लर्जिश पड़ने लगी। गोया मामला कुर्बानी देने का है, उसने शिकवा भरी निगाह डाली। अगर ये कुर्बानी ही है तो ये कुर्बानी मैं अपने जन्म से ही देती चली आ रही हूं। मामला अगर खूबसूरत लफ्जों तक ही महदूद होता तो शहरयार की पहली नजर मुझ पर ही पड़ती, लेकिन मुझ जैसों को शायद खुद को मुकम्मल करने के लिए खूबसूरत ख्यालात और दानिश की बेसाखी की जरूरत पड़ती है। खूबसूरत लोगों को जुबान से निकला हर लफ्ज खुद हसीन और हर ख्याल हसीन तर हो जाता है। मैं किताबी दुनिया में रहने वाली लड़की नहीं हूं, ना ही मैंने कभी किसी खुसूसी सलूक की तवक्को की है। हाँ, मेरे अंदर मेरे अपने तखय्युल की दुनिया जरूर आबाद है। जाने इस बार मेरा दिल कैसे भटक गया और शहरयार के दिल का दरवाजा खटखटा बैठा। लेकिन क्या करें, दिल पर जोर भी तो नहीं, और इस दिल को भटकाने में भी शहरयार जैसे अदीबों और शायरों का बहुत बड़ा हाथ होता है। यही हमारे दिल की बुझी राख को अपने जादू भरे लफ्जों से कुरेद कर इसमें दबी चिंगारियां भड़काते हैं, और फिर हमारा दिल बागी होकर हमसे बस एक ही सवाल करता है कि क्या बदसूरत लोगों को मोहब्बत करने का हक नहीं होता? क्या कम रूप वालों का दिल कुछ कम धड़कता है, या सादा चेहरे वालों के अंदर के जज्बे भी बेरंग और सादा होते हैं? कुदरत ने यह कैसा निजाम बना रखा है कि रूप बांटते वक्त तो तराजू ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन जज्बे, कसक और खलिश बांटते वक्त पैमाना यकसां रखा जाता है। क्यों हमारे अंदर चाहने और चाहे जाने की इस लाजवाल ख्वाहिश का पैमाना हमारे रंगो रूप के मुताबिक कम या ज्यादा नहीं रखा गया? अगर चांद और सितारे तोड़कर लाने के दावे सिर्फ रूप वालों के लिए मखसूस हैं, तो फिर हम जैसों के लिए एक और फलक क्यों नहीं तख्लीक किया गया? जहां जगमगाते तारे और चांद न सही, चंद अध जले अंगारे कुछ मदम जुगनू ही टांग दिए होते। क्यों हमारे फलक के मुकद्दर में भी हमारे नसीब की तरह सिर्फ स्याही लिख दी गई? धानी बोलते बोलते हांफने लगे। शायद उम्र भर का लावा था जो आज मेरे सामने बह निकला। एक आंसू धानी की आंख से टपका और उसकी कदम बोसी कर गया। पीछे से आहट बुलंद हुई। शानी किसी सुतून की आड़ में जाने कब से खड़ी हमारी सारी बातें सुन रही थी। धानी का रंग उसे देखकर मजीद पीला पड़ गया। शानी अपनी बहन की जानिब लपकी, और फिर अगले ही लम्हे दोनों बहनें एक दूसरे को गले लगाकर बिलक बिलक कर रो रही थी। मेरी पलकें भी नम हो गईं। मुझे यूं लगा जैसे आज पूरी खुदाई रो रही है। तुम भूल जाओगे। उन दोनों बहनों के लगातार बहते आंसू मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सके थे। मैं तो उन्हें कोई तसल्ली देने की हालत में भी नहीं था। बाज धागे कुछ इस तरह उलझ जाते हैं कि उन्हें सुलझाने की हर कोशिश उन्हें मजीद उलझाने का बायस बनती चली जाती है। ऐसा ही कुछ जज्बों और रिश्तों के मामले में भी होता है। ऐसे में हमें उन जज्बों, रिश्तों और गुत्थियों को उसी तरह उलझे छोड़कर आगे बढ़ जाना है। सो मैं भी उन दोनों को यूं ही उलझा छोड़कर आगे बढ़ गया। जिंदगी में सभी कुछ सीधा नहीं होता। यह हम सबके साथ मुकम्मल भेदभाव रखती है। शहरयार, धानी और शहाना की जिंदगी ने भी अपना खराज वसूल करना शुरू कर दिया था। कितनी हैरत की बात है कि वो दोनों बहनें शहरयार का दिल जीत कर भी रो रही थी। एक अपने लफ्जों से जीती और रूप से हारी थी, तो दूसरी रूप से जीत कर भी लफ्जों से शिकस्त खा गई थी। वो दोनों ही फाते भी थी और शिकस्त खुर्दा भी। कुछ ऐसा ही हाल मोहब्बत की इस्तकौन के तीसरे किरदार शहरयार का भी था। ये मोहब्बत हम लाचार इंसानों के साथ कैसे कैसे खेल खेलती है। आज धानी की फरियाद ने मुझे अंदर तक लरजा के रख दिया था। दुनिया का हर इंसान مرد و عورت کی تخصیص کے بنا خود کو اپنے من کے آئینے میں حسین تر ہی دیکھتا ہے۔ شاید ہمارے ہمیشہ سے دو چہرے ہوتے ہیں، ایک وہ جو ظاہری دنیا کو نظر آتا ہے اور دوسرا وہ جو ہم ہر لمحہ خود اپنے من کے آئینے میں دیکھتے ہیں۔ ہم میں سے بعض اپنے اندر لگے شیشے سے جھلکتے دوسرے چہرے کے اس قدر عادی ہو جاتے ہیں کہ پھر انہیں بیرونی دنیا کے آئینوں کی عادت ہی نہیں رہتی، اور تب تک وہ خود کئی بار چونک جاتے ہیں جب کبھی ان کا واسطہ باہر لگے کسی شیشے سے پڑتا ہے، کیونکہ سامنے نظر آتے آئینے میں کھڑا شخص انہیں بالکل اجنبی نظر آتا ہے۔ تبھی ہم چونک کر کہتے ہیں، ارے میری تصویر تو بالکل اچھی نہیں آتی، یا بھائی میں تو بالکل ہی فوٹو جینک نہیں ہوں۔ بعض زندہ تصویر کشی سے کترانے لگتے ہیں، تنہائی میں بار بار خود کو مختلف زاویوں میں شیشے میں دیکھ کر اپنے آپ کو یقین دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ چاہے ہماری تصویر اچھی نہیں آتی، چاہے ہم ویڈیو میں کتنے ہی بھدے کیوں نہیں دکھائی دیتے ہوں، اصل میں تو ہم بہت دلکش ہیں۔ ہمیں ہمیشہ صرف وہی جملے یاد رہ جاتے ہیں جو کبھی کسی نے ہمارے سراپے کی تعریف میں کہے ہوتے ہیں۔ ہم وہی رنگ پہننا شروع کر دیتے ہیں جو کسی کی رائے کے مطابق ہم پر ججتے ہیں۔ کچھ ایسا ہی برتاؤ ہماری تمام شخصیت کے بناؤ سنگار کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے۔ دراصل ہمیں پہلا دھوکہ دینے والا کوئی اور نہیں، خود ہمارے کمرے کا آئینہ ہوتا ہے جو ہماری دائیں جانب نکلی مانگ کو سر کے بائیں جانب دکھاتا ہے، اور پھر کبھی کبھی دائیں بائیں کا یہ معمولی سا فرق ہمارے سر کی مانگ کی طرح ہمارے اندر لگے اور باہر کمرے کے آئینے کے درمیان ہمیشہ کے لیے ایک دراڑ ڈال دیتی ہے۔ مجھے اس دن نہ جانے اپنے بچپن میں سنی اسی معمولی شکل و صورت والی شہزادی کی کہانی بہت یاد آ رہی تھی جس نے اپنی سلطنت کے سبھی آئینے توڑ ڈالنے کا حکم دے دیا تھا۔ کاش ہماری دنیا کے سبھی بیرونی آئینے بھی ٹوٹ جاتے اور ہم میں سے ہر ایک کے من کا آئینہ باہر کمرے میں لگ جاتا تو یہ دنیا کتنی خوبصورت ہو جاتی۔ کون جانے ہمارے بیچ کتنے ایسے دل جلے بھی ہوں جو آئینے توڑنے کی بجائے آنکھیں پھوڑنے کی آس دل میں رکھتے ہوں گے۔ اگر انسانی خوبصورتی کو ماپنے کا پیمانہ صرف یہ بے وفا نگاہیں ہی ہیں تو کاش ہم بے بصارت ہی ہوتے۔ میرا ذہن نہ جانے کن بھول بھلیوں میں اٹکا ہوا تھا۔ اندر ڈاکٹر سلطان بابا کے چند اہم معائنے کر رہے تھے۔ اچانک میں شہریار کو سوجی ہوئی آنکھیں لیے اندر داخل ہوتے دیکھ کر حیرت زدہ سا رہ گیا، کیونکہ میرے لیے اس کی یہاں اسپتال میں آمد بالکل غیر متوقع تھی۔ وہ بہت تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ میں جلدی سے اس کی جانب بڑھا، تم کہاں چلے گئے تھے، سب ٹھیک تو ہے نا؟ ہاں بس ایک دوست کی طرف رک گیا تھا رات کو، اب بھی وہیں سے آ رہا ہوں، پتہ نہیں کیوں گھر جانے کو جی نہیں جا رہا، سوچا کچھ دیر تمہارے پاس ہی بیٹھ جاؤں۔ سلطان بابا آپ کیسے ہیں؟ وہ بہتر ہیں، لیکن تم یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ وہ دونوں تمہارے اس رویے کی وجہ سے بہت پریشان ہیں۔ کس کو سزا دے رہے ہو، خود کو یا ان دونوں کو؟ شہریار نے ایک لمبی سانس لے کر اپنا سر کرسی کی ٹیک سے ٹکا دیا۔ بہت الجھ گیا ہوں میں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ کیا سمجھ میں نہیں آ رہا؟ دل کے دروازے پر دستک دینے والی کو تم پہلے ہی واپس لوٹ آ چکے ہو، اب جو دل کے اندر براجمان ہے اس کی تو قدر کرو۔ شہریار نے چونک کر مجھے دیکھا۔ میرا جی چاہا کہ میں دھانی کے ساتھ ہوئی ساری بات اسے بتا دوں، لیکن کسی کا بھرم رکھنا مقصود تھا، لہذا اختصار کے ساتھ ان دونوں بہنوں کی پریشانی بیان کر دی۔ لیکن میں یہ بھی جانتا تھا کہ شہریار کی الجھن کم ہونے کی بجائے مزید بڑھ جائے گی، اور پھر میں اس سے کس رویے کی امید کر رہا تھا؟ خود میں بھی تو کسی معروف کی ایک اچٹتی نظر کا شکار ہو کر اپنا سب کچھ بھلا بیٹھا تھا۔ کہیں میں بھی صرف زہرا کے روپ ہی کا تو گھائل نہیں تھا؟ اگر زہرا بھی عام شکل و صورت کی کوئی سیدھی سادی سی لڑکی ہوتی تو کیا تب بھی میں اسی طرح اپنا چین و قرار لٹا بیٹھتا؟ خود میں بھی تو کسی کی گہری کالی جھیل جیسی آنکھوں، گلابی آریز اور گالوں میں پڑنے والے گڑھوں کے قریب جا کر رکا تھا۔ خود میری منزل بھی تو کسی کی پنکھڑی لبوں کے قریب کا تل تھا، اور خود میرا راستہ بھی تو کسی کی سراہی دار گردن کے خم سے ہو کر ہی گزرتا تھا۔ خود میرے خوابوں کی نیند بھی تو کسی کی آنکھوں پر گرتی زلف نے اڑا رکھی تھی۔ خود میں بھی تو کسی کی گھنیری پلکوں کے تپتے سائے تلے ہر دم جل رہا تھا۔ پھر مجھے شہر یار سے کسی بھی گلے شکوے کا کیا حق تھا؟ شاید ہر گھائل روپ کا گھائل ہوتا ہے، ہر جنوں کسی حسن کا اسیر ہے، ہر چاند کسی کی کلائی کا کنگن اور سب تارے کسی کی اوڑھنی کا آنچل تھے۔ اگر ملزمان کی فہرست بنائی جاتی تو سب سے بڑا مجرم تو میں خود تھا۔ شہریار بہت دیر تک میرے ساتھ بیٹھا رہا۔ ڈاکٹر معائنے سے فارغ ہوئے تو سلطان بابا نے فوراً ان کے سامنے دوبارہ اپنی رہائی کی درخواست پیش کر دی۔ ڈاکٹروں میں سے ایک ہنس کر بولا، کیوں بابا، کیا آپ کا یہاں ہمارے ساتھ دل نہیں لگتا؟ سلطان بابا مسکرائے، جس نے یہاں دل لگا لیا وہ سمجھو یہیں کا ہو گیا میاں۔ آپ مجھے یہاں سے جانے دیں تو پھر یہ وعدہ رہا کہ ہر ہفتے ہم خود ہی یہاں حاضری دینے آ جایا کریں گے۔ سبھی ڈاکٹر ہنستے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئے۔ شہریار سلطان بابا کے پاس جا بیٹھا۔ میری نظر سامنے دیوار پر لگے کیلنڈر پر پڑی۔ ہمیں اکال گڑھ سے نکلے آج ٹھیک 15واں دن تھا۔ اچانک نہ جانے کیوں پل بھر ہی میں مجھے ایسا لگا کہ کیلنڈر میں بھرے رنگ غائب ہو گئے ہوں، تصویر رنگین سے صرف کالی اور سفید ہو کر رہ گئی۔ پھر میں نے ذرا غور کیا، نہیں کالا نہیں، یہ تو نیلا اور شاید کچھ پیلا رنگ بھی تصویر میں باقی تھا۔ مطلب یہ کہ صرف سرخ اور سبز رنگ تصویر سے اڑے تھے۔ میں نے گھبرا کر زور سے پلکیں جھپکی، جیسے کوئی پرانے کلر ٹی وی کے چلتے چلتے رنگ اڑ جانے پر اسے زور سے آس پاس سے تھپک کر ہلا کر جھٹکے سے اس کے رنگ واپس لانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ایک لمحاتی اثر تھا اور دوسرے ہی لمحے میری بصارت کے رنگ واپس لوٹ چکے تھے، لیکن ٹھیک اسی لمحے مجھے اپنی نسوں میں تیز مرچوں جیسی جلن اور چبھن دوڑتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ بے چینی اور جلن کا احساس اس قدر شدید اور اچانک تھا کہ میری آنکھوں سے پانی بہ نکلا۔ میں نے جلدی سے قریب پڑے پانی کے جگ سے 3-4 گلاس پانی بنا کسی وقفے کے حلق سے نیچے اونڈیلے۔ شہریار دوسرے کمرے میں سلطان بابا سے باتیں کر رہا تھا۔ دونوں میری اس بگڑتی حالت سے ناواقف تھے۔ شاید یہ میرا وہم ہی ہو، لیکن نہ جانے کیوں مجھے ایک لمحے کے لیے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے لبوں کے کنارے پر ہلکا سا کف جمع ہو کر تحلیل ہو گیا ہو۔ پتہ نہیں یہ سب کیا تھا، لیکن چند لمحوں ہی میں اس احساس نے میری روح نچوڑ کر رکھ دی تھی۔ شکر ہے کہ جس وقت سلطان بابا نے مجھے آواز دی تب تک میرا ہانپنا ختم ہو چکا تھا، ورنہ مخواہ مخواہ پریشان ہو جاتے۔ پھر بھی جب میں درمیانی راستے کا پردہ اٹھا کر ان کے بستر والے حصے تک پہنچا تب تک وہ میرے چہرے پر کچھ پڑ چکے تھے۔ کیا ہوا میاں، یہ ہلدی کہاں سے مل لائے ہو چہرے پر، رنگ کیوں زرد پڑ رہا ہے؟ میں نے بات ڈالی، کچھ نہیں، شاید نیند نہ آنے کی وجہ سے کچھ بے چینی سی ہو رہی تھی، اب ٹھیک ہوں میں۔ وہ کچھ دیر تک غور سے میری جانب دیکھتے رہے۔ کبھی 2 گھڑی آرام بھی کر لیا کرو، جنوں حد سے گزر جائے تو وحشت بن جاتا ہے۔ میں چپ رہا۔ سپہر کو شیخ صاحب کا ڈرائیور آ گیا۔ میں نے شہریار سے کہا کہ وہ گھر چلا جائے، شیخ صاحب جانے کیا سوچتے ہوں گے، لیکن اس نے ضد پکڑ لی کہ میں بھی کچھ دیر کے لیے اس کے ساتھ ہی چلوں۔ میں نے پردہ اٹھا کر دیکھا تو سلطان بابا کی آنکھ لگ چکی تھی۔ ہم خاموشی سے دبے پاؤں کمرے سے نکل آئے۔ گھر میں داخل ہوتے ہی حسب توقع شیخ صاحب نے شہریار پر سوالوں کی بوچھاڑ کر دی کہ وہ ٹھیک تو ہے، کہیں ان کی خدمت میں کوئی کمی تو نہیں آ گئی جو شہریار یوں اکتا کر دوست کے گھر چلا گیا تھا۔ شہریار نے بڑی مشکل سے انہیں یقین دلایا کہ اسے تو بس اپنی کہانی کے لیے ایک اہم موڑ کے واسطے ماحول کی کچھ تبدیلی چاہیے تھی اور بس۔ چائے کے دوران شانی اور دھانی نے بھی ہر ممکن کوشش کی کہ ماحول خوشگوار رہے۔ آج گزشتہ روز جیسی پھوار تو نہیں پڑ رہی تھی، لیکن آسمان پر آج سفید بادلوں کے بہت سے آوارہ ٹکڑے کوکلا چھپا کے کھیل رہے تھے۔ آج دن بھی جمعرات کا تھا۔ مجھے یاد آیا کہ بچپن میں جب چھوٹی ماں یعنی میری خالہ مجھے بادلوں کی کہانی سنایا کرتی تھی کہ یہ سارے بادل اللہ میاں کی بھیڑیں اور دمبے ہوتے ہیں، جنہیں اللہ میاں دن کے وقت نیلے آسمان پر کھیلنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، تو اس وقت میرے ذہن میں اللہ میاں کا بہت ہی خوبصورت سا تصور ابھرتا تھا۔ شہریار آج بھی چپ سا تھا۔ دھانی نے غالباً شیخ صاحب کا دھیان بٹانے کے لیے ادھر ادھر کی باتوں کا سلسلہ جوڑ رکھا تھا۔ شانی بھی بیچ میں ایک آدھ لقمہ دے رہی تھی۔ اچانک ہی دھانی مجھ سے پوچھ بیٹھی، عبداللہ آپ بتائیں کہ آپ ایسے موسم کو کیسے انجوائے کرتے ہیں؟ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھر آئی۔ ان 2 لڑکیوں کو شیخ صاحب کی کتنی فکر تھی، کیا سبھی بیٹیاں اپنے بابل کے لیے اسی طرح گھلتی ہوں گی؟ میرے ذہن میں تو ایسے موسم کے لیے بہت خصوصی اہتمام کے کئی طریقے آتے ہیں۔ مثلا ایسا شیشے کا بہت بڑا کمرہ ہو جس کی شفاف دیواروں سے پرے ہم بوندوں کا کھیل دیکھیں۔ برستے آسمان سے بھیگتی زمین تک کا ہر نظارہ ایک ہی فریم میں ہماری آنکھوں کے سامنے ہو۔ شیشے کے ہال میں ایک بہت بڑا سا پیانو ہو اور شانی اچانک بول اٹھی، اور اس پیانو پر زیبا بیگم بیٹھی گنگنا رہی ہوں، کسی مہربان نے آ کے میری زندگی سجا دی۔ شانی کی مثال اس قدر بے ساختہ اور عمدہ تھی کہ ہم سبھی زور سے ہنس پڑے۔ شیخ صاحب تو بہت دیر تک اس بات کا لطف لیتے رہے۔ ماحول پل بھر میں ہی خوشگوار ہو گیا اور شانی اور دھانی کی کوشش رائے گاہ نہیں گئی۔ وہ رشتے کتنے خوش قسمت ہوتے ہیں جن کی پرواہ کرنے کے لیے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ شاید رشتوں کا واسطہ ہی دل جوئی اور دلداری سے ہوتا ہے، ورنہ سارا جہان اجنبی ٹھہرا۔ چائے کے بعد شیخ صاحب سے اجازت لے کر واپس اسپتال جانے کے لیے میں پورچ تک پہنچا ہی تھا کہ شانی تیز تیز قدم اٹھاتی میرے پیچھے چلی آئی۔ عبداللہ، میں اور دھانی دونوں ہی اپنے صبح کے برتاؤ پر بے حد شرمندہ ہیں۔ دراصل ہم دونوں ہی ایک دوسرے کے معاملے میں بہت جذباتی ہیں، اور میں اس کی آنکھوں میں تو آنسو کیا ذرا سی نمی بھی برداشت نہیں کر سکی۔ حالانکہ آپ کو یہ سن کر ہنسی آئے گی کہ جب تک امی ہمارے درمیان موجود تھیں ہم ایک دوسرے سے دن میں تین چار بار ضرور لڑا کرتی تھیں، لیکن ہمیشہ ان جھگڑوں کا خاتمہ کسی ایک کے آنسوؤں پر ہی ہوتا تھا۔ جی میں سمجھ سکتا ہوں، آپ دل پر کوئی بوجھ نہ لیں، جانے ان آنسوؤں کو عورتوں کے لیے ہی کیوں مخصوص کر دیا گیا ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہم میں سے ہر ایک کو ضرورت پڑنے پر یہ خزانہ بہا دینا چاہیے، کیونکہ روتا ہوا انسان اس لمحے بہت معصوم ہو جاتا ہے۔ شانی کے چہرے پر چھایا تکدر صاف ہو گیا۔ آپ ہر بات کا ایک نیا زاویہ اپنے اندر رکھتے ہیں۔ ویسے آپ کے کلیے کے مطابق تو میں اور دھانی اس دنیا کی سب سے زیادہ معصوم فرد ہوں گے، کیونکہ ہم دونوں تو بہت روتے ہیں، کبھی امی کو یاد کر کے، کبھی پرانی باتوں پر، کبھی ڈیڈی کی کسی پریشانی پر، اور کچھ نہ ملے تو اپنی چوڑیوں کے ٹوٹ جانے یا چھلوں کے کھو جانے پر بھی، کبھی اپنی پسند کے ایک جیسے دو جوڑوں میں سے کسی ایک کپڑے کا رنگ اتر جانے پر، تو کبھی دل پسند سینڈل کی ہیل ٹوٹ جانے پر۔ دھانی اور میرے پاس رونے کے بہانے کبھی بھی کم نہیں رہے۔ میں نے ہنس کر غور سے اس زندہ دل لڑکی کو دیکھا۔ کہاں الجھا بیٹھی تھی محبت کی رنگین لیکن تیز دھار ڈور میں خود کو؟ کیا وہ نہیں جانتی تھی کہ محبت کی یہ ڈور ہمارے جذبوں کی پتنگ کو اونچا اور زیادہ اونچا لے جانے کی خواہش جگا کر ہمیں اس قدر غافل کر دیتی ہے کہ پھر ہمیں اس بات کی خبر ہی نہیں ہوتی کہ کب اور کس طرح یہ قاتل ڈور ہماری شارک پر پھر جاتی ہے۔ ہم جب تک سنبھلتے ہیں خون کا تیز فوارہ ہمیں پورے وجود تک بھگو چکا ہوتا ہے۔ شانی دراصل مجھ سے یہ پوچھنے آئی تھی کہ کیا میں نے شہریار تک ان کی معذرت پہنچا دی تھی، اور یہ کہ ان دونوں نے شیخ صاحب کو پوری بات بتانے کا فیصلہ کر لیا تھا، لیکن وہ دونوں چاہتی تھیں کہ میں شیخ صاحب سے بات کروں۔ میں کچھ الجھ گیا۔ میں؟ میرا مطلب ہے کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن کیا آپ نہیں سمجھتی کہ یہ بہت ذاتی بات ہے؟ کہیں شیخ صاحب میری زبانی یہ سن کر۔ میں آپ کی بات سمجھ سکتی ہوں، لیکن یقین کریں کہ ڈیڈی آپ کے خیالات کی بے حد قدر کرتے ہیں۔ مجھے اردھانی کو یقین ہے کہ وہ آپ کی بات کو غلط نہیں لیں گے۔ ہم اپنی غلطی پر نادم ہیں، لیکن ڈیڈی سے چھپا کر ہم مزید ایک اور غلطی کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ آپ کو یہ کس امتحان میں ڈال دیا ہم نے۔ شاہانہ کی سنہری جبین پر اپنا مدعا بیان کرتے ہوئے پسینے کے چند ننے قطرے ابھر آئے تھے۔ کیا سبھی لڑکیاں ایک سی ہی ہوتی ہیں؟ میں نے اسے تسلی دی، آپ اطمینان رکھیے، میں اسے امتحان سے زیادہ سعادت سمجھتا ہوں۔ لیکن کیا آپ دونوں کو نہیں لگتا کہ شیخ صاحب سے بات کرنے سے پہلے آپ دونوں شہریار سے ایک دفعہ کھل کر بات کر لیں؟ دل کی گرہیں بہت مضبوطی سے بھی لگی ہوں تو ان کا ملائم دھاگا آسانی سے کھل جاتا ہے۔ بعض جذبے وقت کے متقاضی ہوتے ہیں، پوری آنچ مانگتے ہیں، کبھی کبھی ذرا سی جلدی اور ہلکی آنچ سے ہی اتار دینے پر کچے رہ جاتے ہیں۔ اور یاد رہے کہ رشتوں کی یہ آنچ بس ایک بار ہی سلگائی جا سکتی ہے، دوسری مرتبہ یہ سب جلا کر رکھ دیتی ہے۔ شاہانہ چپ چاپ سر جھکائے میری بات سنتی رہی۔ जज्बों और रिश्तों की आंच की दहक ठीक उस लम्हे में उसके चंपई से कुंदन होते गुलाबी चेहरे पर भी मैं महसूस कर सकता था। मैं अस्पताल पहुंचा तो सुल्तान बाबा का चेहरा किसी ताजा फूल की तरह खिल रहा था। पता चला कि डॉक्टरों ने उनसे वादा किया है कि अगर अगले 48 घंटों में कोई पेचीदगी नजर न आई तो वो उन्हें जाने की इजाजत दे दी जाएगी। मुझे उस लम्हे वो बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह मासूम दिखाई दिए। उन्होंने रात का खाना भी बहुत रगबत से खाया। इंसान का मन अंदर से शांत हो तो फिर सभी हार्मोन शायद मुकम्मल काम करने लगते हैं। इंसान के अपने अंदर भी बयक्त वक्त न जाने कितने जादू मंत्र चलते रहते हैं। रात गए मैं घर वापस पहुंचा तो एक अजीब सी खामोशी ने मुझे मुस्तरिब कर दिया। मैंने नक्सी में जाकर शहरयार के कमरे का दरवाजा खटखटाया। शहरयार अंदर ही से बोला, कम इन। दरवाजा खोलते ही मेरी पहली नजर शहरयार के सूटकेस पर पड़ी जिसमें वो अपना सामान भर रहा था। तो तुमने वापसी का फैसला कर लिया है? हाँ, और कोई फैसला हतमी नहीं हो पा रहा था। तुम्हारे इस फैसले का शेख साहब को पता है? नहीं, फिलहाल सिर्फ उन्हें इतना ही पता है कि मैं अपनी कहानी पूरी हो जाने पर वापस घर जा रहा हूं। लेकिन कौन जाने कि यह कहानी अब कभी पूरी होगी भी या नहीं। मैंने चौंक कर उसकी जानिब देखा। क्या तुम्हारी उन दोनों से कोई बात हुई? हाँ, दोनों ही से फर्दन फर्दन बात हुई आज शाम को।
इसके साथ ही कैसेट नंबर 9 अपने अख्तिताम को पहुंची। हमारी सौती कुतुब की कॉपी बनाना कानूनन जुर्म है। अगर सौती किताबों के बारे में हमसे राबिता करना चाहें तो टेलीफोन नंबर 2253803 या पीओ बॉक्स नंबर 1652 पर मोहम्मद मुनीब से राबिता करें।